رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ جمعے ہم نے اسلامی معاشرے کے خد و خال اور اسلامی سوسائٹی کی جو بنیادی حیثیت جس کو برقرار رکھنا اپنے ایمان اور اپنے دین کے حوالے سے ہر مسلمان پر لازم ہے اس عنوان پر ہم نے گفتگو کیا اور آج اس کا ایک حصہ ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے وہ ہے حیا. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں کسی گوشے کے اندر ضرور موجود ہوتی ہیں کہ اسلام نے شرم و حیا پر لحاظ و مروت پر اور سامنے والے کے درجے اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اس کے ساتھ پیش آنا اس پر سخت ترین تاکید اس کے عمل پر فرمائی ہے. لیکن حالات کے اعتبار سے جہاں ہم اپنے دنیاوی معاملات کو دین پر ترجیح دیتے ہوئے کئی اور دینی فرائض کو ہم بھول جاتے ہیں علیاذ باللہ، اس طرح اخلاق کے اندر یہ بنیادی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. حیا اسلام کی بنیاد ہے. یہ ایسا لفظ نہیں کہ جس کو صرف ایسا لفظ نہیں جس کو ہم ایک دوسرے کے لیے محض جمع خرچی کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ حیا کیجئے شرم کیجئے، اگر یہ ورد زبان بھی ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کے اوپر غماز ہے کہ سارے دین کی بنیاد اخلاق پر ہے اور اخلاق کی روح اور اس کی جڑ اور اس کی بنیاد حیا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے احکام و عبادات میں کچھ چیزیں فرض قرار دی ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے بعد جہنم کا عذاب ہے علیہ باللہ، جیسے نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا، رمضان شریف کے مکمل روزے رکھنا، صاحب استطاعت کا اپنے مال کا جب وہ نصاب پر پہنچ جائے اور حولان حول ہو جائے تو پھر اپنے مال سے وہ 40% 40% اللہ کی راہ میں دینا، صاحب استطاعت بدن و راستہ تمام چیزیں ہموار ہو جائیں اور سہولت اور امن اس کے سامنے ہوں تو پھر حج بیت اللہ کرنا. جس طرح عبادات میں میرے دوستو بزرگو یہ چیزیں ضروری اور فرض ہیں، اس طرح کچھ اخلاقیات کے فرض ہیں جو فرضیت میں نماز کی طرح کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان اخلاقی فرضیات کے اندر حیا اور شرم. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عبادات کے اندر نمازیں فرض ہیں، یہ عام موضوع نہیں، ہم ایک ٹریک پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، دین کو پورے حسن کے ساتھ لینے میں ہم کمزور ثابت ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت ضروری ہے، وہ احکام ہیں، وہ عبادات ہیں، وہ لازم ہیں، لیکن اس کی مقبولیت، اس کی قبولیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ جو پورا اس کا ایک مجموعہ بنایا ہے، اس میں سے ہم بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑتے ہیں. اس لیے وہ عبادت نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی رنگ طرز ہمارے اندر کوئی اخلاق کی صورت پر نظر آتا ہے. تو لہذا احکام بڑی توجہ سے سنیے، میں خود اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ اسی نیت سے سنیے، درس نہیں ہے، ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور آگے بہت بڑی عبادت بھی آ رہی ہے قربانی کی، ان تمام چیزوں میں ان بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جس طرح نماز عبادات کے اندر فرض قرار دی گئی ہے، اس کے چھوڑنے پر گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح اخلاقیات کے فرائض میں ایک بہت بڑا فرض جو ہے وہ شرم و حیا ہے. اس کو اتنی ہی نزاکت اور اتنی ہی سنجیدگی سے لیا جائے گا جیسے رمضان کے روزے لیے جاتے ہیں. اس کو اپنی زندگی میں میں نے آپ نے اسی سنجیدگی اور حساسیت اور اتنا ہی ضروری درجہ دینا ہوگا جس طرح اذان ہونے کے ساتھ ہم نماز کو کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ اخلاقیات میں اس درجے کی چیز ہے جس کو ہم شاید کوئی مستحب یا کوئی دور کے اخلاقی تقاضے جو غیر ضروری، بس جی شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، نہیں. جس طرح نماز نہیں پڑھتا وہ معاشرے کے اندر معتبر نہیں، اس طرح جو حیا نہیں کرتا وہ معاشرے کے اندر معتبر نہیں. اگر ٹوپی پگڑی داڑھی سب کچھ ہو اور نمازیں چھوڑ رہا ہو تو اس کی داڑھی پگڑی کا کیا حال ہے اور اس کا کیا اعتبار ہے؟ تو جس طرح ہمارے ایمان، ایمان تو مانوی چیز ہے، مزمر چیز ہے، اندر رہنے والی چیز ہے، کیونکہ وہ تو اللہ، رسول اور آخرت کی تصدیق کا نام ہے. سچ جاننے کا، سچ چہرے پر نہیں ہوتا، دل میں ہوتا. وہ تصدیق قلب، کسی چیز کو پر اعتماد کرنا، سچ جاننا، وہ دل کی خاصیت ہے اور وہ اندر کی چیز ہے. لیکن وہ ظاہر میں کیسے پتا چلے گی؟ جب ہم اس پیغام کے نتائج، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو اپنی عادات میں لائیں گے. تو اگر کسی کو آپ مسجد میں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کلمہ نہ پڑھ رہا ہو، آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی تقاضا اور اس کا عکس ہے. اسی طرح جس طرح نماز اور عبادات ہمارے اندر کے ایمان کی نشانی بنتی ہے، اسی درجے کے اندر جو ایمان تقاضا کرتا ہے وہ اخلاق، شرم و حیا، کس طرح بولنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا ہے، کس چیز کو بروئے کار لانا ہے، کون سے جملے بولنے ہیں، کون سے جملے نہیں بولنے، یہ نماز کے درجے کے فرائض میں سے ہے. میں بار بار اس لیے اس کو ٹوک رہا ہوں تاکہ، اور ادھر ہی رک کر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر اٹھے. ہم سارا وزن نماز کے حصے میں ڈالتے ہیں، ڈالنا چاہیے، وہ فرائض ہے، لیکن وہ عبادات کے فرائض میں سے ہے. اسی طرح اس درجے میں اخلاقیات بھی ہیں. جس طرح اعتقادات، اخلاقیات اور احکام، یہ جو چار چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے بنیادی جو عنصر ہے وہ دین کے اندر فرائض کا درجہ حاصل کرتے ہیں. اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو جہنم کا عذاب اور دنیا و آخرت کے لیے بندے کے لیے بڑی بربادی ہوتی، اس میں وہ شرم و حیا ہے. میں نے گزشتہ درس کی ایک بات، صرف گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے انسان کو احسن تقویم فرمایا. اب احسن تقویم سے مراد تو انسان میں متقی ہی ہے، یوں تو ابو جہل بھی انسان کہلاتا تھا، یزید بھی انسان کہلاتا تھا، ابو لہب بھی انسان کہلاتا تھا، گستاخ اور بدبخت، بدمذہب بھی انسان کہلاتے ہیں. لیکن احسن تقویم جس کو کہا گیا ہے وہ جو اللہ کے راستے پر ہے، صاحبان ایمان ہے. تو احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری کائنات کو ہم نے بنایا، لیکن اپنی کائنات کا ماڈل جس کو بنایا ہے، جس میں وہ ہماری ساری کائنات کے شاہکار کو دیکھ سکتا ہے، وہ حضرت انسان ہے، جو صاحب ایمان ہے، مومن ہے. کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ اسلام ہے. جو لوگ معتبر ہیں وہ مومنین ہیں، کہ جو اللہ، کیونکہ سب سے بڑا سچ، کیونکہ انسان وہ ہوگا جو حقائق کو قبول کرے گا، تو سب سے بڑا حق اللہ کو ایک ماننا، کائنات کا سب سے بڑا سچ رب کو قبول کرنا. تو جن کو اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی قبولیت اور اپنی توحید کی قبولیت کی دعوت دی، احسن تقویم ہے. شاہ ولی اللہ صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ کائنات کے اندر آپ دیکھیں تو آسمان کا پھیلاوا بھی ہے، پہاڑ کی بلندی بھی ہے، زمین کی پستی بھی ہے، سمندر کی طغیانی اور گہرائی بھی ہے، لیکن انسان کو جو احسن تقویم کہا گیا ہے، اور یہ شرف اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اپنے مخلوق میں کسی کو نہیں دیا، تو انسان کے لیے سوچ لیا جائے کہ انسان کو جو شرف دیا گیا ہے، آخر اس کی شرف کی بنیاد کیا ہے، بیسک کیا ہے، سورس کیا ہے، تو اس کو شاول اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت بڑے خوبصورت انداز میں حجت اللہ البالغہ میں ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وہ چار شرف ہے جس کو سعادت حقیقی کہا جاتا ہے، وہ انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اور وہ انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے رب کی نظر میں بھی اور خلق کی نظر میں بھی. فرمایا وہ چار عادات کیا ہے، میں اور آپ اپنے اندر وہ ٹٹولیں کہ اس میں سے کوئی ایک بھی ہمارے اندر ہے اور موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، سانسیں ہماری آ رہی جا رہی ہے، اب بھی اگر غفلت کے پردے نہیں ہٹتے اور ہم غور نہیں کرتے. فرمایا وہ چار چیزیں ہیں جو رب کی بارگاہ میں بندے کو انسان بناتے ہیں، انسان کہنا ہے کہ مستحق. فرمایا پہلی چیز ہے حکمت، اس پر گفتگو کریں گے. دوسری چیز ہے شجاعت، تیسری چیز ہے عدل و انصاف، اور چوتھی چیز یہاں پر بیان کی عفت و پارسائی. فرمایا یہ چار وہ بنیادی صفت ہے جب انسان میں جمع ہوتی ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے، اور ایسی ذات جس میں چار صفتیں پیدا ہوئی ہیں اس پر اللہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے احسن تقویم کی ہم. تو لہذا اس میں سے آج صرف ہم نے ان چاروں پر انشاءاللہ وقت پر ہم گفتگو کریں گے، صرف ہم عفت و پارسائی کے موضوع کو تھوڑا کھول کر اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو سمجھے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں اگر کم ہے تو اس کو بلا دیا جائے اور نہیں ہے تو لایا جائے. عفت و پارسائی سے مراد حیا ہے. حیا کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب کسی بندے میں حیا نہیں ہے تو وہ جائے کچھ بھی کرتا رہے. انبیاء کرام سو سو سال، ہزار ہزار سال، نو سو نو سو سال، کئی کئی سال اپنی امت کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، ان تک دین پہنچاتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنی ساری تبلیغ کا آخری ایک میسج ان کو دے کر جاتے ہیں کہ یہ اب جو میں نے چالیس سال تمہارے ساتھ لگا، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. مشکاہ شریف میں روایت، ایک استاد جو سارا آپ کو نیچے سے لے کر اوپر تک پڑھا دے ساری تعلیم، اور جب آپ کو ڈگری ہولڈر بنا دے تو جاتے ہوئے اپنی زندگی کا تجربہ کہے کہ بیٹا اب تک جو میں نے پڑھایا تھا وہ ساری تھیوری تھی، پریکٹیکل کی ایک بات یاد رکھ لو تو پھر تم کائنات کے استاد بن جاؤ گے. تو انبیاء کرام جو حقیقی معلم ہے رب کی جانب سے اس کے بندوں کے لیے، جب وہ اتنا عرصہ اپنی قوم کے ساتھ لگاتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا پریشانیاں، کیسے کیسے حالات ان پر آتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے لیکن ان کی استقامت میں فرق نہیں آتا. حضرت موسیٰ کے واقعے پڑھیں آپ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں ایسا ستایا گیا ہوں جیسا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور اللہ ان کو تسلی دیتا. تو اب آپ غور کیجئے میرے بزرگوں، دوستوں، بچوں، فرمایا کہ جب مشکات شریف میری بات، نبی پاک فرماتے ہیں جب نبی دنیا سے گزر جاتے ہیں، رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو آخری وصیت، دماغ کو بالکل کھول لیجیے، آخری وصیت جب اپنی قوم کو ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں نا کہ جو ہوا ہوا، میں نے اتنا دن تم سے لگایا، میری ڈیوٹی مکمل ہوئی، مجھے رب نے بلا لیا ہے، اب جو میں آخری بات کہہ کر جاؤں گا اسی میں ہی میری ساری زندگی تھی، جو میں نے تمہیں 80 سال، 60 سال، 65 سال، 950 سال گزارے نا، جس پوٹلی سے نکال نکال کر میں نے یہ 900 سال میں تمہیں بانٹا ہے نا، وہ پوٹلی کیا تھی، وہ راز کیا تھا؟ فرما حیا. مشکا شریف اٹھا دیتے، کتنی اہم چیز ہے، فرما حیا. نبی جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آخری وصیت اپنی امت کو کرتے حیا کی، کہ حیا کا دامن نہ چھوڑنا، شرم کا دامن نہ چھوڑ، شرم و حیا کا دامن نہ چھوڑا. حیا وہ صفت ہے، علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بندے کی طبیعت میں ودیت کر دی ہے، ڈال دی ہے. حیا وہ بیج ہے جس سے نیکی نکلتی ہے، جس کی حیا جتنی مضبوط ہوگی اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی. تو لہذا اب یہ اس کا ایک مختصر سا فلسفہ ہم نے ذکر کیا، اس کے پریکٹیکل کیا ہے. قرآن کریم میں اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ انسان کی، کیونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے نا، ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک تو اس کتاب کی خود ایک فن کی تعریف ہوتی ہے کس فن میں، ایک اس کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی، ایک اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کس ٹاپک پر یہ کتاب بنی ہے اور کیا بات کرے گی، جس کو آپ موضوع کہتے ہیں. پھر اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں حاصل کیا ہوگا، یہ اس کی غرض و غایت ہر علم کی، چاہے آپ عصری تعلیم پڑھیں یا مذہبی تعلیم کریں. تین چیز کتاب کو رکھنے کے ساتھ، اگر قابل استاد ہوگا تو اپنے بچے کو پہلے بتائے گا یہ کتاب اس فن میں ہے، اس فن کی تعریف یہ، ایک پھر اس فن میں سے کس فن کے لیے کتاب بنائی گئی ہے، اس کا موضوع سبجیکٹ، تاکہ طالب علم کو پتا چل جائے کہ کتاب تو میرے بکسے کے اندر 12 رکھی ہوئی ہے لیکن ہر ایک کے ٹاپک الگ الگ ہے. اس کا ٹاپک ہے، ایک اس کی تعریف کہ کس فن میں ہے. تو اس فن کی تعریف سامنے آئے. پھر فن کے ساتھ اس کتاب میں کس موضوع کو زیر بحث لایا گیا اور ادھر ادھر نہیں جائے گا تاکہ ایک ویگ قائم ہو جائے اور طالب علم 1000 سے لے کر 1200 صفحے تک تمام باتوں کے ایک جملے میں سمجھ جائے اس کا موضوع کیا. پھر اس کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی پر اثر کیا ہوگا, یہ غرض و غایہ. یہ کتاب کو پڑھانے سے پہلے مدرس ان چیزوں کو کلیئر کرتا ہے. تو اسی طرح قرآن کی ایک تعریف ہے, اس کا ایک موضوع ہے, اس کی غرض و غایہ ہے. جلدی سے بول دینا چاہتا ہوں, قرآن کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اترا, عربی زبان میں ہے, الفاظ و معنی کا مجموعہ ہے اور تواتر کے ساتھ ہم تک بلا کسی شبہ پہنچا. یہ قرآن کی تعریف ہے, یہ اصول کی کتاب, یہ قرآن کی تعریف. قرآن تو پڑھنے کے معنی میں ہے نا, لغوی معنی, لٹرلی معنی, لیکن اس کی تعریف کیا ہے جو ائمہ اصولین اپنی کتاب میں کرتے ہیں, وہ یہ قرآن اللہ کا کلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا, الفاظ و معنی کا مجموعہ عربی زبان میں جبرائیل لے کر آئے ہیں, ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا بلا کسی شبے کے, اور دو جلدوں کے اندر جمع ہے. یہ قرآن کی تعریف, اس کا موضوع ہے انسان. قرآن ڈسکس بات ہدف انسان کو بناتا ہے اور اس کی غرض و غایت ہے دنیا و آخرت کی کامیابی. یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی, ٹھیک ہے جی. اب قرآن کا موضوع انسان ہے, کیونکہ بچے بھی بیٹھتے ہیں اس لیے تھوڑا بیک پر آ کے بات کو کھولنا پڑتا ہے تاکہ پورا جنرل موضوع ذہن میں آ جائے. اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے تو انسان کی نفسیات سے بھی قرآن بات کرے گا, انسان کے ظاہر پر بھی قرآن بات, اس کی اصلاح جس جس طریقے سے ہوگی قرآن بات کرے گا. ایک انسان اپنی نفسیات میں, اپنی مادیت میں, اپنی روحانیت میں جس طریقے سے بھی حق کو قبول کرتا ہے, جس اینگل سے, قرآن ہر اینگل سے بات کرے گا. یہاں سے ایک ٹاپک اور کھل جاتا ہے. ہمارے علماء سے لوگ پوچھتے ہیں قرآن سائنس کی کتاب ہے, ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں, کہتے ہیں سائنسی علوم تو اس میں بحث ہوئے ہیں, فرما بحث تو ہوئے ہیں. فرما قرآن ریاضیات کی کتاب ہے, ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں, تک ریاضیات کے بھی مسائل اس میں ہیں, فرما ہاں ہے. فرما قرآن تاریخ کی کتاب ہے, فرما نہیں. فرما اس میں زمانے کی ساری تاریخیں آ گئی ہیں, فرما ہاں یہ ہے. فرما اس کا کیا مطلب ہے, فرما قرآن ہدایت کی کتاب ہے. انسان کو ہدایت, انسان کو ہدایت کبھی عقلی علوم سے ملتی ہے, کبھی نسلی علوم سے ملتی ہے, کبھی تاریخ سے ملتی ہے. جس جس ذریعے سے انسان حق کو پکڑ سکتا ہے قرآن ان تمام علوم کو ڈسکس کرتا ہے. لہذا قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے, نہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے, نہ ہسٹری کی کتاب ہے, لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو انسان کو ہدایت جس زاویے سے ملے گا اور ایک انسان کی طبیعت میں جس جس موضوع میں دلچسپی ہوگی اور اس دلچسپی کے ذریعے وہ حق کو قبول کرے گا, قرآن ان تمام چیزوں کو ٹچ کرے گا. اب آپ سر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں سائنسی علوم بھی, تو میں نے کب انکار کیا, لیکن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں تو تاریخی باتیں بھی ہیں, میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں تو جنرل موضوع بھی ذکر کیے گئے, آج جو حقائق کائنات کے نکل رہے ہیں ہزارہ موضوع ہیں, عبرانیات ہیں, جغرافیات ہیں, معدنیات ہیں, نباتات ہیں, الغرض جتنے بھی موضوع ہیں, چاہے آپ اس کو جس علم کے شعبے, تمام کے نکات, ہر شعبے کا استاد اس میں سے اپنے مطلب کی بات نکال لے گا اور پہنچے گا, اور وہ اپنی خوش فہمی میں کہا او یہ تو فزکس کی کتاب ہے, او یہ تو ریاضیات کی کتاب ہے, یہ تو تاریخ کی کتاب ہے. وہ اپنے ذہن سے سمجھ جائے ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے. اور قرآن کا موضوع ہدایت, انسان جس جس علم سے, جس جس کھڑکی سے, جس جس چشمے سے فیض لینے کی صلاحیت رکھتا تھا, اور جس میں جو شوق بیدار ہے, قرآن ہر شوق پر بات کرے گا. لہذا ہماری زندگی کا ایک بنیادی موضوع جو ہے وہ حیا اور شرم ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ذرا فلسفہ اس کا بیان کر رہا ہوں. فلسفہ جھوٹ کو نہیں کہتے, فلسفہ لمبی چوڑی بحث کو ایک خلاصے کے طور پر اس کے لبے لباب کے لیے, کہ ناریل توڑ کر پانی کو نہیں دیکھا لیکن پہلے اس کے اندر کی ہیت بتا دینا, یہ اس کا ایک فلسفہ ہے. تو یہ فلسفے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو علوم کی گہرائی ہے, اس کے مغز کو بیان کرنا ہے. اب آپ دیکھیے, اسلام وہ مذہب ہے کہ انسان کی اچھائیاں جس موضوع کے ساتھ, انسان اپنے باپ کے پشت سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے, اسلام بات کرنا شروع کر دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں اس پہ بات شروع ہو گئی, پیدا ہو گیا اس کے احکام شروع ہو گئے. ماں کے پیٹ میں کیا اس کے احکام, پیدا ہو گیا اس کے احکام, ماں کے گود میں احکام, کھائے گا پیے گا اس کے احکام, نابالغ ہے پھر احکام, بالغ ہو گیا احکام, سونے کے احکام, جاگنے کے احکام, پڑھنے کے احکام, دوستوں کے احکام, بہنوں بھائیوں سے ملنے کے احکام, آگے چلا شادی ہو گئی, بیوی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, پھر آگے چلا کاروبار کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, سب چیز کرتے ہوئے سارا اس کی زندگی کے ہزاروں شعبہ جات لے کر ابھی آیا جوانی پھر بڑھاپا مر گیا، مرنے کے بعد کیا احکام؟ لوگ کہتے ہیں اسلام کیا، میں نے کہا دین فطر. کبھی ہمارے فقہ کی کتاب کے انڈیکس پڑھ لیں آپ، انسان سر پکڑ کے، اور آپ بتائیے اس میں کون سی انسان کی ایسی ضرورت ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے. آپ صرف انڈیکس کو پڑھیں. طہارت کا مسئلہ تو بعد میں، یہ ماں کے پیٹ میں آتا جب سے اللہ اس کے بارے میں بیان شروع کر دیتا ہے. یہ ان کتابوں کی طرح نہیں جو کسی ایک سبجیکٹ پہ بات کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان کے ہر شعبے پہ بات کرتی ہے. مر جائے تو مرنے کے بعد کی بات ہے، جو چھوڑ گیا اس کے بارے میں بات ہے. پھر جو رہ گئے اس کا اس سے کیا کنیکشن رہے گا وہ بات ہے. پھر اس کی ملاقات کب ہوگی؟ یعنی اتنے بڑے حقائق جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، تو واقعی میں پڑھنے والا بندہ اگر رتی برابر بھی عقل رکھتا ہے نا، وہ کہے گا یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. کیونکہ انسان ہوتا تو کسی شعبے کو چھوڑ دیتا، لیکن بنانے والا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس کو اس طرح بنایا گیا، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کی یہ ضرورت ہے. تو بنانے والا ہی اپنی مصنوع کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. بنی ہوئی چیزیں اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں اتنا نہیں جانتی. مثلا بہت اگر میں اور آپ بڑے ذہین بھی ہوں، لیکن ذہانت میں ہماری زندگی کے اندر کئی ایسے جذبات ہوں جس سے آپ کا سامنا ہوا میرا ہوا ہی نہ ہو، بہت ممکن ہے. تو وہ شعبہ میرے عقل میں کبھی نہیں آیا تو میں اس پہ ڈسکس کیا کروں گا؟ لیکن رب ہے جس نے وہ جذبات کو خود پیدا کیا ہے. جذبات کا بھی خالق ہے، ان کے بدن کا بھی خالق ہے، ان کی روح کا بھی خالق ہے، ان کے ہر شے کا خالق ہے. تو وہ ہر ضروریات جس پر وہ انسان کھڑا ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو تمام چیزیں، اس کے حقوق کو اگر کوئی بیان کرے گا تو رب ہے. اور اس کو پریکٹیکل اگر کوئی کریں گے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جناب رسول کریم کی ذات ہے. کیا خوبصورت اللہ رب العالمین، یہ تو اللہ نے بیان کر دیا، لیکن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے ایک ماڈل بنا دیا. اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ایسی صفت کو جس کی طرف احتجاج کیا جائے. احتجاج وہ نہیں جو پلے کارڈ لے کر کرتے ہیں، یعنی جس کی طرف بندہ اپنی ضرورت کی طرف لپکے. تو رسول کریم کی زندگی کو اتنا مکمل بنایا گیا جیسا قرآن مکمل ہے. قرآن جیسے ہر علم پر مکمل ہے، اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ضرورت کے ہزار ہاتھ پہلو اور جذبات اور اس کے مطالبات کی تکمیل کا ذریعہ ہے. فرمایا اس لیے سارے انسان، کالے کا اپنا ذہن ہے، گورے کا اپنا ذہن ہے، افریقی کا اپنا ذہن ہے، انگریز کا اپنا ذہن ہے، دیہاتی کا اپنا ذہن ہے، جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے ویسے اس کے شوق ہوتے ہیں، جیسے اس کے شوق ہوتے ہیں ویسے اس کے مطالبات ہوتے ہیں. ایک انسان سب کی زندگی پر کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ لیکن جناب مصطفیٰ کریم کو ایسا بنایا گیا کہ دیہاتی بھی اپنی زندگی آپ میں پا لیتا ہے، افریقی بھی اپنی زندگی آپ میں پا لیتا ہے، گورا بھی اپنی زندگی آپ میں پا لیتا ہے، مجبور بھی پا لیتا ہے، مظلوم بھی پا لیتا ہے، بادشاہ بھی پا لیتا ہے. پہلے جو انبیاء آئے ان کی زندگی میں ایک ایک کمالات تھے. سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں، غریب کی زندگی کے لیے آپ کی زندگی مبارکہ کے وہ پہلو کشادہ نہ ہوئے، لیکن نبی پاک کو دیکھے ہر پہلو کشادہ ہے. اس لیے لکھنے والوں نے ایک ایک پہلو پر ہزار ہزار ہاں صفحے لکھے، اور قرآن نے سورہ احزاب میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ کہاں لوگوں کی آپ بایوگرافیاں اور جہازوں میں کبھی دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتاب لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ جھوٹ بھی ہوگا سچ بھی ہوگا، اس بکواس میں پڑھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ پڑھنے سے انکار نہیں ہے، بندے کو ہر علم پڑھنا چاہیے اور اس کو ٹٹولنا چاہیے جبکہ وہ اپنے علم میں کمال حاصل کر لے، کمال حاصل کر لے اور دین کو سمجھ لے. اس لیے کہ آج کل جہاں علم کی اور نالج کی بہتات ہیں وہاں ملاوٹ بھی ایسا ہی ہے، خطرناک قسم کی ملاوٹ ہے. تو جب تک آپ کے ایکسس اور رسائی اصل کی طرف نہیں ہوگی، جب تک آپ دیسی کو نہیں جانیں گے تو بناسپتی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پہلے اصل علوم جو قرآن ہے اور جو اس کی درک اور جو اس کا تسلسل ہے اس میں. باقی یہ کہ کسی اور سبجیکٹ پہ پڑھنا اپنے دین کو سمجھنے کے بعد بہت کمال ہے. اب آپ دیکھیے وہ کہہ رہے جی فلاں نے اپنی مرضی کا قرآن چھاپنے کی کوشش کی، معاذ اللہ فلاں نے کیا کرنے. میں نے کہا یہ آج کی بات تھوڑی ہے، اسرائیل کے بارے میں تو ہم نے بچپن میں جناب یوں سمجھے چھوٹی عمر میں ہم نے دیکھا کہ ویب سائٹ پر انہوں نے قرآن کی آیات کو نکال کر ساری باتیں کی ہیں، لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی ان کو گھٹنے کے بل گرنا پڑا. قادیانی دجال جیسے کو کھڑا کرنے کے باوجود بھی ایک مسلمان کے بال کو بیکا نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ زمین وہ ہے جس کا بیج محمد رسول اللہ نے لگایا اور اس پر حل خلفاء راشدین نے چلایا، اس کی جڑوں کو کوئی اکھیڑ نہیں سکتا میرے دوست. یہ صرف حالات کے اعتبار سے سامراتی طاغوتیں یہ دجال قسم کے نمرود حکومتوں پر قائم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی گردن توڑتے ہیں، جیسے وہ جہنم رسید ہوتے ہیں پھر مصطفیٰ کے چمن کے اندر خوشبو پھیلنا شروع ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے.
1857 کا گورا ہمارے دین کو نہیں بدل سکا تو آج کی حکومت مرزائیوں کو وزیر بنا کر کیا کر لے گی؟
توجہ ہے، 1400 سال سے شیعہ کچھ نہیں کر سکا اہل سنت کا، تو یہ رتی بھر اگر 4-5 ٹٹو قسم کے جو ہے تبدیلی آ جائے یہ کیا کر سکتے؟ یہ تو صرف حالات ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ تو آخرت کے لیے دنیا کو لے رہا ہے یا صرف دنیا کو سوچ رہا ہے. صرف دنیا کو سوچے گا تو حریص ہو جائے گا اور ہر ہاتھ کا رومال ہو جائے گا، ہر نعرے لگانے والے کے پیچھے نکل پڑے گا، لیکن آخرت اور جس سے ملنا ہے اس کا تجھے خوف اور یقین ہوگا، پھر نہ تو نیشنلٹی پہ بکے گا، نہ ویزے پہ بکے گا، نہ درہم پہ بکے گا، نہ دناریر پہ بکے گا. تو یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، اب یہ جو درجہ پتا یہ حیا ہے، تاکہ اپنی منزل پتا چلے، اس کا مرتبہ پتا چلے، اس کی حساسیت پتا چلے، اس کا مقام پتا چلے. ایک بات میں مزید عرض کر کے یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میٹھی بات ہونی چاہیے، میٹھی بات سرکار نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میٹھی بات، ہلکی بات، آسان بات، مقصد یہ نہیں، مقصد ہے حق بیان ہو. قرآن کہتا ولا تلبس الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، فرمایا بات کرو لیکن حق اور باطل کو ملا کر نہ کرو، نرم بات کریں گے لیکن باطل کو گھسا کے کریں گے. وہ کل کہہ رہے ہیں اشرفی صاحب یہ حکومت دیکھیے کہ جناب ایسے کیسے آئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے ترجمان ہیں، ہم کوئی سیاسی نہیں لیکن جو بات ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں کہ 2.5 سال ہو گئے کوئی کیسز نہیں ہے. میں نے کہا روزانہ گستاخیاں ہو رہی ہیں یہاں پر، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ آپ بات جس جذبات میں کر رہے ہیں کہ تو کیا انداز ہے بولنے کا، انداز نہیں جو بولا جا رہا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر حق اور باطل کو ملا دیا جائے، گندگی اور پاکی کو ملا دیا جائے، اور پھر اس کو اچھے لباس میں بیان کیا جائے، تو لباس کا اعتبار تو اس پیغام سے تھا. جب پیغام ہی جھوٹ ہے تو انداز اور لباس اور ماحول کا کیا اعتبار ہے؟ ہم ایسے مادہ پرست ہیں ماحول کو دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، لباس کو دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں، لفاظی کو دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں. یہ تو ظاہری ٹولز ہیں، جو اصل چیز آنی تھی جب اس میں گڑبڑ ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے، انسپائر ہونا چاہیے. ماحول بھی اچھا ہو، لباس بھی اچھا ہو، لہجہ بھی اچھا ہو، اور بات بھی درست ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اصل مطمع نظر ہماری بات پر ہونی چاہیے، ماحول پر نہیں ہونی چاہیے. پیچھے آپ نے لکھ دیا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، پنجاب اسمبلی میں ختم نبوت کی آیت لکھ دی گئی ہے. میں نے کہا یہ تو قائدیانی نہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا، شرف کی بات ہے، ہم تحسین کرتے ہیں، ہم تحسین کرتے ہیں، ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ادارے اگر اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین جل والا ہمارے سیاستدان اور اداروں کو برکت عطا فرمائے. لیکن ہم ایک آگے بڑھ کر ایک بات کرنا چاہتے ہیں، بات یہیں تک مکمل نہیں ہوگی. قادیانیوں کے ایم ٹی وی کا لوگو بھی ماں کانا محمد خاتم النبیین ہے، صرف لکھنے پر نہیں بات چلے گی، لکھنے پر بات نہیں چلے گی جب تک دیکھیں اس آیت کو لکھنے کے بعد کیا کہانی ہوگی اس کو دیکھنا ہے. آج بھی اگر خدا نہ خواستہ اگر ایم ٹی وی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں برطانیہ جاتا رہا، وہاں پر میرے کئی دن گزر جاتے تھے، تقریر کیا کریں آپ کے ساتھ، حالات پر ایک تبصرہ ہی کر سکتا ہے بندہ. یعنی ہم پڑھنے پڑھانے والے چھوٹے موٹے لوگ ہیں، کئی مہینوں تک مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ اسلامک چینل ہے یا مرزائیوں کا چینل ہے. اس کی پریزنٹیشن ایسی ہے کہ ہر 15 منٹ کے بعد ایک گلوبل آتا ہے اور اس پر لکھا آتا خاتم النبی لا نبی آبادی، سب چل رہا ہوتا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ مرزا کی پروڈکٹ. تو کہنے کا مقصد ہے جو لکھا گیا اس کی امپلیمنٹ بھی ہے، اس پر عمل بھی ہے، اس کو اسی روح کے ساتھ قبول کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ حیا، کہ جس کا جو حق ہے اس کے حق پر اس کو رکھنا اور اس کے حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ حیا. حیا صرف کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اس فکر کا بھی نام حیا ہے. حیا جب بندے میں آتی ہے تو باطل کو کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ غلط بات کو قبول کبھی قبول نہیں کرتا، چاہے اس کا بچہ کرے، چاہے مرید کرے، باہر والا کرے، کیونکہ عدل میں بھی حیا ہی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا یہ چیز احساس، حیا، احساس سے ضیا حیا، جو بچ گیا اس کو بچاؤ حیا، اچھوں کا ساتھ دو جذبہ حیا، غلط ہو رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے حیا، وہ بھائی اس میں تو بہت بڑی خرابی ہو جائے گی کچھ کوشش کرو حیا. تو جب حیا آتی ہے تو بندے کے اندر یہ ساری اچھائیوں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پھر وہ بغداد میں بھی ہو تو اس کے چشمے سے لوگ یہاں سیر ہو رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز حیا. اب لہٰذا ہم اپنی بات کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں اور قرآن کی صرف آیت کا ترجمہ کر کے اس موضوع کو آگے پھر کسی درس کے لیے بڑھائیں گے. قرآن کہتا ہے حیا کی سب سے بڑی بنیادوں میں جو پریکٹیکل ہے نا اس کی طرف اپنی آنکھوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. آنکھیں دیکھتی ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں تو دل بہکتا ہے, اور جب دل بہکتا ہے تو بندے کا ستر بہکتا ہے, پھر وہ اس طرف جائے. تو لہذا آنکھیں کہاں استعمال کرنی ہے, کہاں لگانی ہے, اس کی طرف توجہ ہے. قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغدو, آیت نمبر 30 سورہ نور, گھر جا کر پڑھیے, کہہ دیجئے مومنین سے یغدو من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, ویحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے سب سے بڑی پاکیزگی ہے, اور ان اللہ خبیر بما یسمعون, جو کر رہے ہو نا اللہ کو سب پتا ہے. کتنے زوردار الفاظ آخر میں آتے ہیں, ان اللہ خبیر, اللہ سب جانتا ہے. بما تصنعون, جو تم نے بناوٹ کر رکھی ہے, یہ بنایا ہوا ہے, اب یہ بناوٹ ہے, یہ اللہ کے لیے ہے, یہ ٹوپی جبا کبا یہ ساری چیزیں جو تم نے کیا ہوا, یہ اللہ کے لیے کیا ہے, یہ اپنے لیے کیا, خبیر وہ سب چیز کو جانتا ہے. اس آیت کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پر علماء نے مسئلے کے طور پر ذکر فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, یعنی ہر وہ چیز جو حرام ہے, جس کو دیکھنا ناجائز ہے, اس سے اپنے آپ کو روکیں. آج ہماری سوسائٹی کی جو چیز ہے, میں اس کی پھر مذمت کروں گا, ہمارے بچوں کے اندر ایک عادت آ گئی ہے انگریزوں کی طرح لباس پہننے کی. انگریز تو پورے لباس پہن رہے ہیں میرے دوستو, حال یہ کہ انگریز تو پورے لباس پہن رہے ہیں, آج مسلمانوں کے بچے گلیوں کے اندر چڈا پہن کے پھرتے ہیں. مرد کے لیے دوسرے مرد کا ستر دیکھنا حرام ہے, یہاں پر اسی چیز کو ذکر کیا, ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا مقام, اس کو چھپانا یہ لازمی ہے. تو لہذا یہ چیزیں کم سے کم اپنے ماحول کے اندر سے اور اپنے گرد و نواح کے اندر سے ہم ختم کریں. شادی بیاہ کے اندر عورتوں مردوں کا اختلاط ختم کریں, بالکل دل جمی کے ساتھ کہیں. آپ شادی میں بلا رہے ہیں, آپ کی شادی میں پارٹیشن ہوگا, کہہ لگا نہیں ہوگا, کہہ لگا دعوت رکھیے. آپ کا رشتہ اتنا عزیز نہیں ہے جتنا قرآن کا احکام عزیز ہے. یہ حیا ہمیں جرت کرنی پڑے گی, اٹھنا پڑے گا, لہذا اخلاقی طور پر ہمیں اٹھنا پڑے گا, آنا پڑے گا. بچے جب 10 سال کی عمر میں ہو جائیں تو ان کے بسترے الگ کر دیے جاتے ہیں, ایک ساتھ ان کو ایک چادر میں نہیں سلایا جاتا, ان کو الگ الگ کر دیا جاتا. گھر کے اس ماحول کو لانا پڑے گا, کیونکہ یہ بنیادی وہ ٹپس ہے جس کے ذریعے ہمارے اندر اخلاق اور عادات پیدا ہوں گے. مسجد میں کیسے آتے ہیں, یہ حیا ہے. کہاں آئے ہیں, حیا ہے. کس کے آگے کھڑے ہیں, یہی تو حیا ہے. کس طرح کھڑے ہوں گے, یہی تو حیا ہے. کیا بولنا ہے مسجد میں, یہی تو حیا ہے. کس کے دربار میں آئے, یہی احساس حیا ہے. اس کو بندہ جب تک پالتا رہتا ہے, اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.